أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی کون سی ہے؟ اس میں بظاہر تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہتے ہیں نا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کہ ہر نفس دوسرے نفس کے ساتھ جو اس کی لیاقت ہوگی، قابلیت ہوگی، جو ایک جیسی حالت ہوگی، اس سے ہی جا کے ملیں گے. آخرت میں امام علی علیہ السلام کے مطلب آخرت کے حوالے سے کافی زیادہ اقوال، آپ کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ امام علی علیہ السلام نے گفتگو کی ہے موت اور آخرت پہ، تو اس میں کئی باتیں آپ کی بہت ہی زیادہ اسٹرائکنگ. اور ایک جملہ آپ کا یہ ہے کہ غنی اور فقیر کا پتہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک کہ خدا سے ملاقات نہ ہو جائے. بہت ہی زبردست جملہ ہے. کون غنی ہے، کون فقیر ہے؟ حقیقتاً اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ سے ملاقات ہو جائے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گی یہ بات. تو اسی طریقے سے جیسے آخرت کے حوالے سے بھی آپ نے یہی فرمایا ہے کہ ایک جملہ آپ کا وہ بھی ہے کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا سے اٹھنے سے پہلے اس بات کو نہ دیکھ لے کہ وہ اہل بہشت میں سے ہے یا اہل جہنم میں سے. ہاں، اس دنیا سے اٹھنے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے ہر شخص اس بات کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے. وہ میرے کوٹ کی جیب میں بلیک. نفس کی وجہ سے،
نفس کی وجہ سے آ رہی ہے، جہاں اپنے بگاڑ کی نیچر کے ساتھ یا اپنے جو بھی لائف کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے، جو بھی پینڈیمک ہوتی ہے دنیا میں، کہیں بھی آؤٹ بریک ہو رہی ہے، پرابلم وبا آتی ہے، اس میں ایک حد تک قدر والی بات بھی، انسان کی قدرت میں تھی، ہم نے کچھ گڑبڑ کیا، یہ کیا، وہ کیا، میسڈ اپ کیا. اور ایک خدا کی طرف سے کچھ انسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا، چلو دیکھو ہمیں تو آپ طاقت دکھا رہے ہیں، تمہیں اپنی ہم بھول ہی گئے تھے، اس طرح کی چیز ایسی دو ایک اور ایک ویوز ہے نا، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے جسٹ ٹو جولٹ پیپل؟
نہیں، دیکھیں ان آیتوں کو دیکھ لینا اب تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات.
وہ
سورہ نساء کی ہے،
سورہ نساء کی ہے، وہ تمہارے برائی جو آتی ہے،
لیکن اس سے پہلے بھی ہے نا، سورہ نساء میں آئی تھنک 78 ہے شاید، یہ یہ اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 77 وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے مسلمانوں سے خدا کا حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کفو ایدیاکم، اور کس بات پر محنت کرو، واقیم و فلاط و آت و زکات، اپنے فلاط پر اور تزکیے زکات پر محنت کرو. ٹھیک ہے، یعنی جو مکی زندگی تھی مینلی. فلما کتب علیہم القتال، پھر اس کے بعد مدنی زندگی میں جب ان پر قتال واجب کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا انہی مسلمانوں میں سے کہ جو انسانوں سے اتنا زیادہ ان کی، انسانوں کی اتنی خشیت ان پر طاری ہو گئی کہ گویا کہ اللہ کی خشیت کے برابر، بلکہ اللہ کی خشیت سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ سمجھتے جائیں کہ یہ بات کہاں سے ہو رہی، کہ یعنی خدا جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک خاص طریقے سے لے کے چلا ہے، پہلے جیسا کہ بھائی یہ جس کو ہم لوگ افیم بولتے ہیں بہت سارے لوگ، یعنی جو میں بار بار آپ سے واضح کہتا ہوں نا کہ جو اصل بنیاد کو ہی آپ فراموش کر دیں گے تو آپ آگے چلا ہی نہیں سکتے کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ اور بنیاد کیا ہے؟ صلاۃ کا قیام، زکاۃ کی ادائیگی، اور مطلب تزکیہ، تزکیہ اور صلاۃ ہی اصل ہے، جو ابھی ہم نے سورہ مزمل وغیرہ میں بھی بات کی تھی. اس کے بعد اگر وہ بنیاد تمہاری فراہم ہو جاتی ہے پھر قتال اور وہ سب معاملات ہیں، ورنہ تم کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے، کسی کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگے اگر اہل صلاۃ و زکاۃ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت اہم بات ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ صلاۃ کا مطلب خالی نمازیں پڑھنا ہے اور زکاۃ کا مطلب جو ہے نا قرآن میں وہ خالی کچھ پیسے دینا ہے، جبکہ صلاۃ جو ہے یعنی تعلق بخدا، خدا سے تعلق پیدا کرو، لائیو کنیکشن ہو تمہارا خدا سے، اور زکاۃ یعنی صاحب تزکیہ ہو. یہ جتنی بھی اور تزکیے کی جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں، میں پھر آپ کو اس حوالے سے بھی ریمائنڈ کرا دوں کہ تزکیے کا تعلق کس بات سے ہے؟ اخلاق سے. تزکیے کا تعلق احکام فقہی سے نہیں ہے، تزکیے کا تعلق تعمیر اخلاق سے، خلق سے. اور جب تک خلق پاکیزہ نہ ہو، اخلاق عمدہ نہ ہو، احسن نہ ہو، اس وقت تک کوئی امید نہ رکھیں کہ بہتری آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ پہلے کا اپنے ہاتھوں کو روکے، اب مجاہدات اور اس میں قتال میں مت جاؤ، صلاۃ قائم کرو، زکاۃ دو. پھر جب قتال ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گروہ مسلمانوں میں سے بھی ظاہراً ایسا تھا کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، جن میں صلاۃ و زکاۃ والا پہلو کمزور تھا. تو جب ان کا لوگوں کے سامنے مقابلہ ہوا تو ان کی کیا حالت ہو گئی؟ کہ وہ لوگوں کی خشیت کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہراً ترجمہ میں ڈر کر سکتا ہوں، لیکن خشیت کا معنی آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے نا کہ خشیت کا مطلب ہوتا ہے دل پر روب کا طاری ہونا، یعنی ان کے دلوں پر انسانوں کا اتنا زیادہ روب طاری ہو گیا کہ جیسے خشیت الہی کے برابر، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ. مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا نکل آیا سامنے. وقالوا ربنا، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، ہم پر تم نے اپنے قتال لکھا ہی کیوں، واجب ہی کیوں کیا قتال کو، لولا اخرتنا الى اجل قریب، یا کاش ہم کو مہلت دے دی جاتی ہے تھوڑے سے اور ٹائم پیریڈ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا حال ہو گیا. اب یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. قل، اے پیغمبر کہہ دو، متاع الدنیا قلیل، اے پیغمبر کہہ دو کہ دنیا کی زندگی میں تم جتنا بھی سرمایہ جمع کرو، تم موت سے قتال سے بچ کے کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ دنیا اور سمیٹ لوں، دنیا کے مزے اور لے لوں، دنیا کی زندگی میں 10-20 سال اور رہ لوں، یہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ قل متاع الدنیا قلیل، قلیل کا مطلب میں نے آپ کو بار بار بتایا کیا ہے، نیگلیجبل ہے، تھوڑا نہیں ہے، لٹل نہیں ہے، اسمال نہیں ہے. متاع الدنیا قلیل، کہ یہ جتنا بھی تم دنیا کا سرمایہ جمع کرتے ہو یہ نیگلیجبل ہے، کچھ بھی نہیں. والآخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت اس کے لیے خیر ہے اور بہتر ہے کہ جو صاحب تقوی ہے، جس نے تقوی کو اختیار کیا، آخرت اس کے لیے بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک جیسے بھوسے کے دانے کے برابر، اسٹرو کے برابر بھی ایک چھوٹا سا جو وہ ہوتا ہے نا، جیسے اس بغول کے بھوسی ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے، اتنے چیز کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کہنا خدا کی بارگاہ میں ظلم سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، ظلم کسی پر نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، یا اگر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر تم نے خدا کی بارگاہ میں قربانی کی تو تمہارا حق ضائع ہو جائے گا. کیا پھر اگلی آیت، اینما تکونو، تم جس حالت میں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تم کو پا لے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یدرککم الموت یعنی موت تم کو درک کر لے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ موت تمہاری تلاش میں ہے یا موت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے. تم کہیں بھی ہو موت, تم یہ نہیں کہ یہ اس میں تھا, یہ بدر احد میں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تو مرتے نہیں, اور یہ اس قسم کی باتیں تھیں کہ تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پالے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, چاہے تم اونچے اونچے محفوظ قلعوں میں اور اونچے اونچے جو ٹاورز ہیں بڑے بڑے قلعے ان میں کیوں نہ جا کے بیٹھ جاؤ, بند ہو جاؤ, تب بھی موت تمہارے پاس آ جائے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, جب ان کو, وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اگر ان کے پاس کوئی نیکی حسنہ ان کو ملتی ہے, یقولو کہنا شروع ہو جاتے ہیں ہاذہ من عند اللہ, یہ خدا کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, اور جب ان پر کوئی برائی آتی ہے تو یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ رسول کی طرف سے, تیری طرف سے. قُلْ, اب یہ اصول ہے, قُلْ کہہ دو پیغمبر, كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ اصول ہے, ٹھیک, یہ اصول ہے, كُلُّ, چاہے حسنہ ہو یعنی تمہارے خیال میں نیکی ہو یا برائی ہو. اب انسان کی نیکی اور برائی اور خدا کی طرف سے نیکی اور برائی میں فرق ہوتا ہے, عام طور سے ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ جس چیز کو خدا ہمیں نیکی سمجھ کے دے رہا ہوتا ہے وہ ہمیں برائی لگتی ہے, اور جو خدا برائی سمجھ کے ہم سے دور کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نیکی چلی گئی ہمارے پاس سے, اچھا ہی رخصت. تو بہرحال یہ اصول ہے, قل کل من عند اللہ, حسنات ہوں سیئات ہوں تمہارے خیال میں کچھ بھی ہوں, ہر چیز خدا کی طرف سے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا, لیکن اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہے, فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا, کہ جو بات ان سے کہی جاتی ہے یہ اس کی گہرائی میں نہیں اترتے ہیں, جو بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے اس کی گہرائی میں نہیں جاتے, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایسے ہی احمقوں اور جاہلوں کی طرح شور مچا رہے ہوتے ہیں. پھر اگلی آیت اس کو اور کلیریفائی کر دیتی ہے, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو بھی حسنہ ہے حقیقتاً, جو بھی حقیقتاً نیکی ہے وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابك من سيئة فمن نفسك, اور جو حقیقتاً برائی آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے, ٹھیک ہے. یہاں پر جو خاص بات ہے وہ کیا خاص بات ہے, کہ جب خدا کہہ رہا ہے حسنہ اور سیئہ, اور جب لوگ سمجھ رہے ہیں کسی چیز کو حسنہ اور سیئہ, سیئہ سمجھ رہے ہیں نا انہیں برائی, حسنہ نیکی خوبی اچھائی, ان دونوں میں بنیادی طور سے فرق ہے, ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر خدا انسانوں کو سختی میں ڈالتا ہے تو یہ کیا ہے, خدا کی طرف سے حسنہ ہی ہے, لیکن لوگوں کو برا لگتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ برائی آ گئی ہمارے اوپر. جب خدا مثال کے طور پر انسانوں کو کمفرٹ زون میں نہیں بیٹھنے دیتا, ان کو کوئی نہ کوئی چیز پنچ کرتی ہے, تکلیف دیتی ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ برائی آ رہی ہے. تو اس کو سمجھ رہے کہ نیکی حقیقتاً ساری کی ساری خدا کی طرف سے ہے اچھائی, جو سیئہ ہے برائی ہے وہ کس کی طرف سے, تمہارے نفس کی طرف سے. اس میں اور کیا بات کی جائے, یعنی اس میں اور کیا سوال تھا, اور حسنہ کا مطلب جو ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو کچھ خدا کی طرف سے, تو خدا ہمیشہ پلان کرتا ہے انسان کی زندگی کے لیے, ٹھیک ہے, نہ کہ اس عالم کے لیے جو متاع قلیل ہے. اسی لیے خدا نے سمجھا دیا کہ دیکھو میری اور تمہاری سوچ میں اور میری اور تمہاری پلاننگ میں بالکل ایک جوہری فرق ہے, اسینشل ڈفرینس ہے. وہ اسینشل ڈفرینس کیا ہے, کہ تم متاع قلیل کو بنیاد بنا کر حسنہ اور سیاح کا تعین کرتے ہو, اور میں اس آخرت کو بنیاد بنا کے حسنہ اور سیاح کا تعین کرتا ہوں جو دار حیوان ہے اور دار آباد ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ آیت میں آپ نے غور کر لیا نا کہ آیت جو ہے پہلے اس بات کو کلیریفائی کر رہی ہے کہ یہ والا جو معاملہ ہے نا کہ ہماری اور تمہاری سوچوں میں ڈفرینس یہیں سے آ رہا ہے کہ تمہاری نظر میں دنیا بیس بنتی ہے نیکی اور خوبی اور بدی کی, ہماری نظر میں بنیاد آخرت ہے یعنی زندگی ہے. ٹھیک ہے نا, جو امام علی علیہ السلام نے جو بات بتائی ہے وہ جو جملہ ہم اکثر پڑھتے ہیں, الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, انسان کیا ہیں, نیام نیند کی حالت میں, حالت نیند میں, اذا ماتوا جب موت آئے گی انتبہوا تب کیا ہوں گے, تب ہوشیار ہوں گے, ہوشیار ہوں گے, انتبہ متنبہ ہونا یعنی ہوشیار ہوں گے کہ کیا معاملہ ہے. تو آپ اس جملے کو اور کریں نا, جیسے مثال کے طور پر انسان اس کو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ خواب ہے, نیند میں کیا ہے, خواب دیکھ رہے ہیں. اب خواب کی حالت میں کوئی صاحب اپنے کو دیکھ رہے ہیں میں بادشاہ بن گیا, کوئی دیکھ رہے ہیں میرے پاس اتنی بڑی زمین پراپرٹی جائیداد آ گئی, کوئی دیکھ رہے ہیں مجھے یہ ہو گیا, کوئی یہ مل گیا وہ مل گیا, لیکن وہ ہے کچھ, خواب میں بادشاہ بننے سے کوئی بادشاہ بنتا ہے. یہ جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا الناس اس حالت میں لوگ, کہ جیسے نیند کی حالت میں خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, میں نے یہ کمال کر دیا, میں نے یہ وہ کر لیا, میری اتنی جائیداد, یہ سب, تو جتنے بھی اچیومنٹس اور کمالات ہیں وہ سب جیسے ہی اٹھتے ہیں نا بستر سے تو پتہ چلتا ہے سب معاملہ صاف ہے. تو یہی آپ نے فرمایا اذا ماتوا, موت آئے گی تو موت اس حالت خواب سے باہر نکال لے گی. موت کا کیا کام ہے کہ یہ جو حالت نیند ہے جس میں انسان زیادہ تر رہ رہے ہیں اس حالت سے باہر نکال لے گی, بیدار ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ اصل میں کیا ہے, ہماری حقیقت کیا ہے, زندگی کی حقیقت کیا ہے. اور اصل امتحان ہمارا کیا ہے کہ یہ بیدار ہم کب ہو جائیں, موت سے نہیں بیدار ہوں بلکہ اس سے پہلے سے بیدار ہوں اور زندگی کی اور اپنی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو آپ وہ آپ کی جو بات ہے نا, جو سوال ہے جو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے, اس میں جو بار بار میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام اور دین آپ کو اس وقت فائدہ دے گا جب آپ اس کی بنیادوں کو قائم کریں گے, جب آپ اس کی حقیقت پر نافذ ہوں گے, اسٹیبلش کریں گے اپنے آپ کو. ہم کیا کرتے ہیں دین کے اندر ساری چیزیں اپنی مرضی کی, کوئی تکلیف ہی نہیں برداشت کرتے اس بارے میں دقت کرنے کی کہ خدا نے کیا کہا, رسول نے کیا کہا, دین کیا ہے, شریعت کیا ہے, راہ کیا بتائی, اس کے بعد کیا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, اور دین کے اور مومن ہونے کے حوالے سے, دین کے حوالے سے جتنے بینیفٹس کا خدا نے وعدہ کیا وہ کیوں نہیں مل رہے, اب یہ کیا حماقت ہے, ایسے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. یعنی کہ ہمیں جب کسی بات کی کوئی خبر ہی نہیں ہے, ہم اس بارے میں دقت ہی نہیں کرتے. جیسے میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا تھا اسی سورہ مزمل اور سورہ مدثر اور ان کی, کہ دیکھیں یہ ابتدائے قرآن ہے, ابتدائے حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ خدا نے پہلا قدم یہ سکھایا اپنے رسول کو اس طریقے سے تم کو زندہ رہنا ہے, تب تم اس قول ثقیل بار ثقیل سنگین بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو سکو گے. وہ سب تو ہم نے سائڈ میں کر دیا, نہ قیام لیل سے ہمارا کوئی تعلق, نہ خدا سے مناجات اور راز و نیاز سے ہمارا کوئی تعلق, نہ تہذیب نفس اور تزکیے سے ہمارا کوئی تعلق, کسی چیز سے کچھ ہے ہی نہیں, نہ تعمیر اخلاق ہے نہ کچھ ہے. اور اس کے بعد ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں جی دین کے فائدے کیوں نہیں ہو رہے, مذہب کے فائدے کیوں نہیں ہو رہے, ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ تو چیز ہمیشہ رہے گی، کیونکہ پھر خدا مومنین کو کیا کرتا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو سورہ انعام کی آیتوں میں پڑھ کے سنایا تھا، وہ امتحان الہی میں بھی میں نے بات کی تھی، کہ خدا پھر یہی کرتا ہے کہ بھائی ان کو تھوڑے تھوڑے پھر کچھ مارتے رہو دو چار ہاتھ، کہ کسی طریقے سے ہوش میں آئیں، بیدار ہوں، اپنے آپ کو سنبھالیں، ہوش کریں، پھر وہ جو ہماری زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ اس بنا پہ ہوتی ہیں۔ جی بالکل، اگر مومن ہے، مومن ہے اور یا ایک عام انسان بھی ہے تو نظام خدا اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص واقعاً کافر ہے، منافق ہے، نعوذ باللہ، کہ جس نے کافر اور منافق کون ہوتا ہے کہ جو خدا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تقریباً نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں جو شروع میں ہی سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں نا، تو وہ بتا رہی ہیں کہ جو کافر ہے اس کے لیے کیا ہے حال، یاد ہے شروع میں ہی چھٹی ساتویں آیت قرآن کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ ان کے قلوب پر مہر لگ چکی ہے اور سماعتوں پر اور بصیرتوں پر پردے پڑ دیے گئے، ڈال دیے گئے، اللہ نے ڈال دیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو اس قسم کا حال ہے تو اس نے کہاں سے کون سی ہدایت ملنا اس کو، اگر قلوب پہ ہی مہر لگ جائے نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد جو منافقین کا ذکر ہے تو منافقین کے بارے میں بھی یہی آیت ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، بس ان کے لیے پلٹنے کی کوئی سبیل یا امید نہیں ہے۔ تو اس قسم کے وہ لوگ کہ جو بالکل اپنے آپ کو کفر میں اور نفاق میں اسٹیبلش کر چکے ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ ختم ہے، کہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ان کی زندگی اب ایک ایسے ڈومین میں، اور یہیں پر ہی دیکھیں آخرت کا معاملہ جو ہے نا اس جگہ پہ آ کے بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے، کہ جو میں بات آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، پہلے بھی میں نے بات کی تھی، کہ اگر آخرت ایسی ہے کہ جیسے دنیا میں ہمارے جسموں کے معاملات ہیں، یہ ظاہری معاملات ہیں، اب اس پہ غور کیجئے گا جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں ہم جسمانی یا ظاہری طور پر کسی مشکل میں پھنستے ہیں، یعنی مثال کے طور پر مالی مشکلات ہیں، مثال کے طور پر صحت کے مسائل ہیں، دوسرے لوگ انویسٹ کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے مجھے اس پرابلم سے باہر نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کبھی بھی اپنے نفس کے حوالے سے کسی مشکل میں پڑتا ہوں تو پھر کوئی پیسے خرچ کر کے یا کوئی دوا کھا کے نہیں نکل سکتا انسان اس مصیبت سے باہر، وہاں پر اس کے لیے دوسرے جو ہیں ایٹ بیسٹ اس کو گائیڈنس پرووائڈ کر سکتے ہیں، ایک رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر وہ ریسیور نہیں ہے حق کو قبول کرنے کا تو آپ کبھی بھی اس حالت سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ بتائیں بات میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی کچھ نہ کچھ ہے نا، وہ انسان کے نفس میں ایک اہلیت ہو، لیاقت ہو، طہارت ہو، کہ اگر کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے یا کوئی لے کے چل رہا ہے یا نصیحت کر رہا ہے یا ہدایت کر رہا ہے تو وہ آپ اس کو قبول کر سکیں، کچھ کر سکیں۔ تو اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان عالم آخرت میں اس حالت میں داخل ہو گیا کہ اس نے اپنے تمام دروازے اپنے اوپر بند کر لیے، ٹھیک ہے، تو کیسے کیا ہوگا؟ جو بات میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ آخرت کا معاملہ وہ نہیں جو دنیا کے معاملات ہیں، کہ ایک شخص گڑھے میں گر گیا ہے تو دوسرے نے ہاتھ بڑھا کے یا رسی ڈال کے اس کو باہر نکال لیا، آخرت کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر انسان کو اپنے بل بوتے پر اپنی حیثیت اور حقیقت کے ساتھ ایک عالم میں کھڑا ہونا ہے اور زندہ رہنا ہے. اگر ہم اپنے کو کچھ بھی نہیں بنا رہے, ٹھیک ہے ہم اگر کچے ہیں, آدھے کچے آدھے پکے, تھوڑا یہ تھوڑا وہ, تو جو شافعین ہیں یا جو خدا کا نظام ہے, تکلیفیں اٹھا کے دھکے کھا کے پریشانیاں یہ وہ کر کے کچھ نہ کچھ, کیونکہ نظام خدا رحمت پر مبنی ہے, کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی ایک تفصیلانی مرحلہ ہے, نہ معلوم کتنی اذیتیں بھگتنا پڑیں, کتنی تکلیف اٹھانا پڑے. تو ہم آخرت کو نا اس لحاظ سے غور نہیں کرتے, ہم آخرت کو بھی دنیا کے اس کی طرح سمجھتے ہیں کہ جی آخرت از لائک اے جیل, وہ جیل ویل میں جا کے فرشتوں نے پکڑ کے بند کر دینا ہے کہ جیل میں کہ تم مجرم تھے, وہ کوئی آ جائیں گے وہاں کے باسر لوگ, وہ جیل سے چھوڑا کے لے جائیں گے کہ یہ ہمارے بندے ہیں, ان کو تم نے کیسے پکڑ لیا, چھوڑو انہیں. ہماری نظر میں آخرت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, لیکن قرآن کریم نے, آئمہ علیہ السلام نے اس چیز کو بار بار کلیریفائی کیا ہے کہ آخرت ظہور ملاقات ہے. تم نے اپنے آپ کے اپنے اندر جو صفات پیدا کی ہیں, جو کوالٹیز بنائی ہیں, جو اپنی حقیقت بنائی ہے, وہ کھل کے سامنے آئے گی اور تمہیں اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے. کوئی دوسرا بھی جو ہے نا وہاں پہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ شفاعت پر بھی آپ کو یاد ہے کہ شفاعت کی بات میں بھی ہم نے اس بات کو کلیریفائی کیا تھا نا کہ اگر دنیا سے شفاعت لی ہے تو خیر ہے, ہاں اگر دنیا سے اپنے لیے شافعین کو ساتھ لے لیا ہے تو ٹھیک ہے, مرنے کے بعد کوئی شفیع نہیں ملے گا. اور دوسری یعنی قرآن کریم نے تو اس بارے میں ظاہر ہے کہ الحمدللہ کلام الہی جو ہے اس کی تو ڈیپتھ کی ہم بات ہی کیا کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز آپ نے کبھی غور کی ہے, میں نے اس پہ ذکر نہیں کیا ہے, میں نے جنت جہنم پہ بہت زیادہ بات نہیں کی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہنم بذات خود ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہے, جنت اور جہنم بینگ ٹھیک ہے, یعنی دنیا آپ کو کیا لگتی ہے, آپ کو ایک بات لگتی چلے اس پر ہی نا, وہ جو ان کا سوال تھا اس کو بھی میں اس سے کنیکٹ کر دوں کہ یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, آپ مجھے بتاتے جائیے گا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے یا غلط ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں حقیقتاً اپنے آپ کو دنیا سے یا نظام سماوی و عرصی سے کنیکٹ اور اس کا ایک حصہ نہیں سمجھتے, یہ بات صحیح غلط ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پورا ایک نظام ہے, اس نظام کے اندر ہم موجود ہیں, یہ اس نظام سے کنیکٹڈ ہماری زندگی ہے, نہ کہ انڈیپینڈنٹ. نہیں, ہم اس بات کو ریئلی فیل کرتے ہیں, اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. نہیں کرتے نا, بالکل بھی نہیں کرتے. یعنی جیسے میں آپ کو آیت اللہ جوادی عاملی کے جملے سناؤں, ہمارے علماء بھی ظاہر ہے بہت کم علماء اس فکر کے حامل ہیں یا کم از کم اس کو اس طریقے سے پروپیگیٹ نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ اور یہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ قرآن کریم اور امام علی علیہ السلام کے جملوں سے اخذ کر کے ایک نچوڑ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ خدا نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے, نظام سماوات و ارض, ان میں سے ہر چیز کو درست کیا ہے, اپنے کمال تک پہنچایا ہے, سارا کا سارا نظام اسٹیبلش کیا ہے, اس کے بعد انسان کو خلق کیا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی آسمان زمین کا بننا, زمین کے اندر تمام اس کی قوتوں کا پیدا ہونا, یہ فصل اگنا, یہ وہ, اس کے بعد ایون حیوانات تک, کیونکہ حیوانات کس کام کے لیے ہیں؟ حیوانات بھی یوز ہونے کے لیے انسان کی خاطر, ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا, ارض و سما کا تمام نظام پہلے بنایا ہے, درست کیا ہے, اسٹیبلش کیا ہے, اور پھر اس کے بعد انسان کو, یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک پورا گھر بناتے ہیں, گھر کے اندر تمام کی تمام فیسلٹیز کو ان پلیس رکھتے ہیں, اس میں دسترخوان بچھاتے ہیں, اور اس کے بعد صاحب خانہ کو دعوت دیتے ہیں کہ اب آپ آئیے اور گھر میں داخل ہوئیے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو زندگی ہے, انسان کی زندگی اس کائنات اور اس نظام میں, یہ اس طریقے کی زندگی ہے. ٹھیک ہے, تو اب صاحب خانہ سے کیا ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے؟ اس سے یہ اس بات کی توقع ہے کہ یہ وہ اس پورے گھر کو, گھر کے نظام کو اچھے طریقے سے رن کرے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک گھر میں ہم کو داخل کیا گیا, وہاں بٹھایا گیا تو ہم کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا, سب لوٹ کے بھاگ جاؤ یہاں سے, پلنڈر کر دو اس کو, جو بہت سارے لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سب جو نظر آ رہا ہے نا سب لوٹ کے بھر لو. یہ اور دوسرا ایک جملہ جو انہوں نے بات کہی اور وہ بہت عجیب بات, اور میں خیال ہے شہید مطہری نے بھی اس قسم کی بات کی ہے, اب پہلے ہمارے مولانا روم وغیرہ نے بھی اس قسم کی بات کی ہے, کہ اس نظام زندگی میں انسان کی حیثیت ایسی ہے جیسے بدن میں روح, انسانیت اس پورے نظام میں روح ہے اور باقی پوری کائنات بدن ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ جیسے بدن روح کے ہاتھوں میں مسخر ہے یا نہیں ہے, ہے نا, یعنی جو آپ کی روح ہے, جو آپ کا نفس ہے, وہی کنٹرول کرتا ہے نا آپ کے بدن کو, آپ کے ارادے کو, آپ کی ہر چیز کو. تو اسی طریقے سے خدا نے کیا کہا, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمین میں, سب کا سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا, جمیعًا مِّنْهُ, جتنا کچھ بھی ہے. تو انسان اس سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں آج کی دنیا میں, ہم کیا سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ جتنا کچھ بھی ہے نا, یہ تو پتہ نہیں کیا ہے, یہ تو بس اس لیے کہ اس کو جیسے تیسے نا لوٹ مار کرو, اس کو اس کی نوچ کھسوٹ کرو, جو کر سکتے ہو کر لو. اگر انسان, اب وہی والی بات کہ اگر کوئی شخص اپنے بدن کی صحت کا خیال نہیں رکھتا تو سکون سے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنی روحانی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتا تو وہ اور زیادہ ہی تباہ ہے. اور روحانی, اس بات پہ غور کیجئے گا کہ روحانی صحت کی خرابی جو ہے وہ بھی بدن کو خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم دو طریقوں سے, ایک تو یہ کہ اپنے بدن کی صحت کا خیال نہ رکھیں, اس سے تباہی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں گے پولیوشن پھیلا رہے ہیں زمین میں, گندگی اپنا جتنا بھی ہے, نیوکلیئر ویسٹ ہے یا ہیزرڈس کیمیکل ویسٹ ہے, وہ سارا کا سارا جا کے پانی میں پھینک رہے ہیں. اس قسم کی چیزیں کیا ہیں؟ یعنی آپ یہ اگر کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بدن کو خراب کر رہے ہیں. کہ جیسے ایک شخص گلی سڑی غذا کھا لے, جیسے ایک شخص جو ہے وہ زہریلی ہوا میں سانس لینا شروع کر دے, لیکن اگر میں اپنی روحانی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا ہوں, روحانی صحت کیا ہے کہ اخلاق کا خیال نہیں ہے, تہذیب و تزکیے کا خیال نہیں ہے, تو بھی جو میرے اندر خرابی پیدا ہوگی وہ میرے بدن کو بھی افیکٹ کرے گی, میری روح و میرے نفس کو بھی تباہ کرے گی. تو انسان دوسری طرف جو کام کیا کر رہے ہیں, خدا سے دوری ہے, خود غرضی ہے, خود بینی ہے, اس قسم کے تمام معاملات جو بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس سے انسانیت بھی تباہ ہوگی اور یہ دنیا بھی خراب ہوگی. تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ جتنا بھی نظام ہے, یہ نظام پورا ایک حقیقت کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی کا, یعنی ارض و سما کا جو سسٹم ہے, یہ کہیں کچھ اور ہے اور ہم اس میں بالکل ایک انڈیپینڈنٹ کسی چیز کی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اس کو جو ہے نا جو دل چاہے کر لو, اس میں سے نکال لو, بلکہ یہ تمام کا تمام انٹیگریٹڈ ہے. اور انسان کو اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. ایک آیت ہے سورہ ہود کے بگننگ میں کہ خدا نے جب تمہیں پیدا کیا زمین میں, وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا, استعمار کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے, اور استعمار یہاں پر کون ہے؟ خدا ہے. استعمار کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں, استعمار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو چاہے, آپ سے چاہے, طلب کرے, آرڈر کرے آپ کو کہ آپ ایک چیز بناؤ. خدا استعمار ہے. یعنی خدا استعمار کا کیا مطلب ہے کہ خدا نے تمہیں اس زمین اور زندگی میں جگہ دی, تمہیں ایک لحاظ سے اس کا سردار بنایا, اور پھر کیا ہے, واستعمرکم فیہا, تم سے خدا نے یہ بات چاہی ہے کہ اس زندگی کو بناؤ, اس زمین کو بناؤ, اس نظام کو ڈیولپ کرو. اب انسان کرتا تو ہے, لیکن وہ کس طریقے سے کرتا ہے, کس حال میں کرتا ہے, ناپاک نفس کے ساتھ کرتا ہے. تو وہ جو زمین کو تعمیر کرتا ہے, زمین کے وسائل کو استعمال کرتا ہے, آسمانوں اور زمین کے نظام میں تصرف کرتا ہے, تو اس کا سارا کا سارا نتیجہ کیا نکلتا ہے, فساد کی شکل میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس بات پہ ریسرچ کریں, آپ اس بات پہ غور کریں کہ جب رسول خدا تشریف لائے لوگوں کے درمیان, آپ نے دین کی تبلیغ کی, اسلام کا نظام اسٹیبلش ہوا, اتنے بڑے جگہ پہ پھیلا, اس سارے جگہ پر یا اس سسٹم میں ماحول کیا تھا؟ یعنی جب رسول خدا کے 23 سال تھا, اس کے بعد اسلام مختلف جگہوں پر گیا, کیا وہاں پر اس قسم کی چیزیں تھیں کہ آفات سماوی و ارضی آ رہی تھیں, یا بہت وبائیں پھوٹ رہی تھیں, لوگ دڑا دڑ مر رہے تھے, جو کہ ایک چیز تھی؟ بہت. آپ دیکھیں گے کہ ظاہراً بھی بہت خوشحالی تھی, اگرچہ کہ بہت ساری خرابیاں بھی تھیں, بہت ساری خرابیاں تھیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ وہ سوسائٹی کوئی پرفیکٹ سوسائٹی بن گئی تھی, لیکن دین کے ایک رستے پر لگے رہنے کی بنا پر خدا صرف آخرت اچھی نہیں کرتا, خدا آپ کو دنیا کے اندر بھی خیر و برکت دیتا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ نہیں کہ ابھی مثال کے طور پر یہ وبا پھوٹ پڑی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ مصیبت آ گئی, تو یہ تو بہت کلیئر ہے کہ خدا انسان کو دکھانا چاہتا ہے کہ ہوش میں رہو. آپ لوگوں کو میں وہ جو ولید والی وہ جو بات بتا رہا تھا, اس میں سورہ مدثر میں, اور اس میں اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ میں تھوڑا تفصیل سے وہاں گفتگو کروں گا, لیکن میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا وہ کر کے پھر ہم اپنی اس ٹاپک پہ ذرا سا آگے چلیں کہ سورہ مدثر میں جو ہے نا, کہ جب خدا نے یہ سارے تزکیے کے طریقے بتائے, پھر ذرنی ومن خلقت وحیدہ, مجھے چھوڑ دو اور جس کو میں نے اکیلا خلق کیا ہے, یا خلقت وحیدہ, اور اس کو میں نے یہ دیا, یہ دیا, مال دیا, بیٹے دیے, دولت دی, سب کچھ دیا, اس کے باوجود وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے, اس کے باوجود وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے. تو اس میں دیکھیں, ولید بن مغیرہ جیسے شخص ہوں, ابو لہب جیسے شخص ہوں, کہ جو کھل کے اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں آتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں, اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس جگہ پہ آپ پک کر رہے ہیں, جو بھی دین خدا سے اور آیات الہیہ سے انکار نہیں, عنید, عناد یعنی بغض, دشمنی کرتا ہے آیات خدا خداوندی سے, یعنی ایک بات کہنا میں مانتا نہیں, یہ ایک بات ہے, دشمنی کرتا ہے, عناد کا رویہ رکھتا ہے, تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر؟ خدا کہتا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, یعنی دو باتیں, کہ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا دوسری بات یہ کہ اے رسول تم درمیان سے ہٹ جاؤ, ان کو میں خود دیکھوں گا ذرا, ان سب کو. تو یہ آج کل یہ سارے کام نہیں ہو رہے, آیات الہیہ سے بغض و عناد نہیں ہو رہا؟ کیا یہ اتنے لوگ جو ابھی ہیں یہ اس بات پر تلے بیٹھے نہیں ہیں کہ خدا کی نشانیوں کو, خدا کے نام کو ہی مٹا دیں زمین میں سے, تو پھر چھوڑ دے گا اللہ ان کو؟ خدا کا انٹینٹ یہ ہے کہ یہ کام مومنین کے ہاتھ سے انجام پائے, ٹھیک ہے, کیونکہ خدا ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتا ہے, خدا ہمیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہے, لیکن مومنین ہم جیسے ہیں اول درجے کے ناکارے, किसी काम के ही नहीं है सिवाय बातें करने के, तो क्या ये काम नहीं होगा फिर? यानी वो लोग जो आयात इलाहिया से बुग्ज़ और इनाद और खुदा के दीन और निज़ाम को मिटाने के दर पे हैं, वो अपना चलते रहेंगे ऐसे ही। तो ये चीज तो खुदा ने, ये जो सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर में ज़रनी ज़रनी है ना, और इस बात को खुदा ने वहां सूरह मुज़म्मिल में फिरौन की मिसाल दी है, सूरह मुद्दस्सिर में इसकी वलीद की मिसाल दी है। और ये वलीद में इंशाल्लाह आपको अगली दफ़ा इसका थोड़ा सा बताऊंगा कि ये बहुत ही ज़्यादा एक अजीब ही फिगर था अरब में, कि ये लोग जो थे अबू जहल और वलीद और नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना जाइंट्स जो सोसाइटी के होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, यानी पैसे के लिहाज से भी और फिक्री लिहाज से भी, ठीक है, यानी कि माली लिहाज से भी इंतहाई इन्फ्लुएंशियल और फिक्री एतबार से भी। फिक्री एतबार का मतलब ये है कि पूरा माशरा जिनके पीछे चले गए, जो बात इन्होंने कह दी है ना ये सही है, ये इस किस्म की पोजीशन थी इनकी। तो क्या छोड़ दिया इनको कि अभी रसूल मजलूम है, रसूल के पास ताकत नहीं है, 13 साल तक रसूल, तो तुम जो दिल चाहे करते रहो। तो ये 2-3 बातें हमको ध्यान में रखनी है बहुत ज्यादा। एक तो ये कि इंसान इंटीग्रल पार्ट है इस निजाम जिंदगी का, ऐसा नहीं है कि जो कुछ हम करते हैं वो निजाम पर असरअंदाज नहीं होता, और निजाम जो है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि जो कुछ हम करते हैं वो उसको जानता भी है, उससे इंटरेक्ट भी करता है, उस पर रिएक्ट भी करता है।
कर्म वाला कौन सा
है? ये क्या होता है? वो तो है, ये तो निजाम, ये तो देखें एहतसाब जो है ना वो इस निजाम में बिल्ट इन है, एहतसाब का जो निजाम है ये बिल्ट इन है। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आखिरत के अंदर जहन्नम की आग इंटेलिजेंट है, और ये कुरान करीम की बहुत आयतों से ये बात साबित है। हाँ हाँ, जहन्नम की आग इंटेलिजेंट है, यानी वो सोच समझ के अपने इरादे से जलाएगी जिसको जलाएगी। दुनिया की आग की तरह नहीं है जो बज़ाहिर ये कि एक ईंधन लाओ आग जला दो जिसको भी डाल दो, ज़ाहिरन नेक डाल दो बट डाल दो कोई, ऐसा नहीं आखिरत जहन्नम की आग। तो इस गलत फहमी से हमको बाहर आना चाहिए कि हम जो हैं जो दिल चाहे कर लें, जिस तरीके से दिल चाहे रह लें, जैसे नोच खसोट कर लें, जैसे अल्लाह की आयतों की तजलील कर लें, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये बात खुदा ने बयान कर दी और अच्छे तरीके से समझा दी, और ये भी बता दिया कि अल्लाह के पास मग़फ़रत और रिज़वान और रहमत भी है, लेकिन अल्लाह के पास अज़ाब अलीम भी है, ठीक है। अब तुम जिसको चाहो ले लो, और जब अज़ाब अलीम आता है तो फिर वाकई दर्दनाक होता है फिर, सही है। यानी मोहलत बहुत मिलती है, अल्लाह इंतज़ार बहुत करता है, लेकिन अगर उन तमाम के तमाम उसको हम ठोकर मारते जाएं ठोकर मारते जाएं, और नौज़ुबिल्लाह ये समझते रहेंगे जी कौन पूछने वाला है, तो फिर वो दर्दनाक अज़ाब आता है। इस बारे में किसी को शक शुबे में नहीं रहना चाहिए, सही। तो ये इसका वो था। बहरहाल हमने एक पिछली दफ़ा बात की थी शुक्र के हवाले से, तो अगर आप एक दो अहम बातें दोहरा लें टू गेट अवर सेल्फ कनेक्टेड, शुक्र में जी हमने एक बात बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या थी कि इंसान हकीकतन जो शुक्र कर सकता है वो उसी वक्त कर सकता है जब नेमत पर नजर ना रखे बल्कि मुनइम पर नजर रखे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम نعمت کی لذت میں گم ہو جاتے ہیں, اور اس بنا پر منعم کو بھول جاتے ہیں, اور جب منعم کو بھول جاتے ہیں تو آبویسلی وہ شکر کیا ادا کریں گے. ٹھیک, دوسری امپورٹنٹ بات کیا تھی کہ جو نعمت ملی ہے اس کے ذریعے سے اسی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے نعمت عطا کرنے والے کے تقرب کے لیے محنت کرو, خالی شکر نہیں ادا کرو اس کا. ٹھیک ہے, ایک تو پہلو یہ ہوا کہ جی کس نے نعمت دی ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کا شکریہ. ہم خالی نعمت میں گم نہیں ہیں بلکہ نعمت دینے والے کی طرف بھی ہماری توجہ ہے, اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی اہم بات کیا ہے کہ اسی نعمت کے ذریعے سے تم نعمت دینے والے تک بھی پہنچ سکتے ہو, اس کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہو. یہ کام کرو, اس پر اپنی ایفرٹ کو کنسنٹریٹ کرو. ٹھیک ہے, یہ دو تین باتیں ہم نے, یعنی جو تفصیلاً جو باتیں کی تھیں اس میں سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اور پھر ہم نے آپ کو ارکان نعمت بھی بتائے تھے کہ نعمت, وہ ارکان شکر, کہ شکر کے ارکان کتنے ہیں. ٹھیک ہے, اب آج میں تھوڑا سا اس کے لیے یعنی کچھ اس میں چہل حدیث میں سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کافی میں رسول خدا نے فرمایا, الطاعم الشاکر له من الاجر كاجر الصائم المحتسب, کہ وہ شخص جو کھانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے اس کا اجر اس روزے دار کی مانند ہے جو راہ خدا میں روزہ رکھے, عافیت و سلامتی کی حالت میں خدا, اور جو عافیت و سلامتی کی حالت میں خدا کا شکر کرے اس کا اجر اس شخص کی طرح ہے جو کسی امتحان میں مبتلا ہو اور اس بلا پر صبر کرے, اور نعمت ملنے کے بعد اس پر شکر کرنے والے کا اجر اس کی طرح ہے جو عطا سے محروم ہو مگر اس بات پر قانع اور راضی ہو جو اس کو خدا نے دیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا, میں پھر دوہرا دوں, تین قسم کے لوگ ہیں جو کھانے کے بعد, طاعم, طعام استعمال کرنے کے بعد شکر کرے, اس کا اجر کس کی مانند ہے, صائم المحتسب, ایک ایسے روزے دار کی طرح اس کا اجر ہے جو یعنی راہ خدا میں روزہ رکھتا ہے یا جو حالت احتساب میں, سختی میں. اسی طریقے سے جو انسان عافیت کی حالت میں اللہ کا شکر کرتا ہے اس کا اجر اس کی مانند ہے کہ جو مبتلا ہے یعنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور صابر ہے, اور جو نعمت کے ملنے کے بعد, نعمت عطا ہونے کے بعد شکر کرتا ہے اس کا اجر اس کی مانند ہے جو محروم ہے مگر قناعت والا ہے. تو یہ جملے رسول خدا کے کیا بتا رہے ہیں ہم کو شکر کے حوالے سے, دیکھیں آپ جب یعنی اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شکر ایک اتنی خدا کی نظر میں محبوب عمل ہے کہ آپ جس حالت میں بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں نا, خدا اس سے اگلی حالت کے مطابق آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ ایک بات یہ کہیں کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے یہ گریڈ 10 کا کام ہے, لیکن خدا جو ہے نا وہ آپ کو گریڈ 15 یا 14 کے برابر, اس کو کس سے, اس آپ کے کام کو اٹھا کے کس سے کمپیئر کرے گا, گریڈ 14 اور 15 والے کام سے کمپیئر کرے گا, اور وہاں سے آپ کا اجر کیلکولیٹ ہوگا. یعنی مثال کے طور پر کہ ایک انسان جو محروم ہے یعنی نعمت نہیں رکھتا, لیکن اس نعمت نہ رکھنے کے باوجود قناعت کرتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے. یہ آگے کی بات ہے نا. لیکن خدا آپ کو اس انسان کا اجر کب دے رہا ہے؟ اگر آپ نعمت ملنے کے بعد شکر کر رہے ہیں. یعنی آپ حالت نعمت میں ہیں لیکن نعمت ملنے کے بعد آپ غافل نہیں ہیں, آپ شکر ادا کر رہے ہیں. تو خدا آپ کو اس کے برابر اجر نہیں دے گا, بلکہ خدا آپ کو کس کے برابر اجر دے گا؟ کہ جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے لیکن قناعت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کی نظر میں اس فعل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور ایک جملہ قرآن کریم میں موجود ہے, قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے شکر گزار بہت قلیل. قلیل کا مطلب کیا؟ نیگلیجبل. میرے بندوں میں سے شکور جو ہیں وہ قلیل ہیں, بہت تھوڑے سے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. یعنی بعض جگہوں پہ نا خدا نے ہم سے ظاہراً شکوہ کیا اور جیسے یہ ولید والی مثال ہے جس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ بار بار زبان پہ وہ جملہ آ رہا ہے, اگلی دفعہ میں کروں گا اس پہ بات. لیکن قرآن کریم نے ایک شخص کو دو مختلف مقامات پر تفصیل سے ریفرنس بنایا ہو بہت کم ہے, بہت کم ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو ابتدائی جو صورتیں آئی ہیں, شروع کی جو چار پانچ صورتیں آئی ہیں, ایک اس کا پورا ریفرنس اس کے بارے میں بات ہے سورۃ القلم میں, اور ایک اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہے سورہ مدثر میں, اسی انسان کے بارے میں. تو یہ بھی ناشکری کی حد ہے کہ خدا تمہیں اتنا بلند مقام دے, خدا تمہیں اتنی عزت دے, شرف دے, اور اس کے بعد تم یہ کام کرو. اور ایک مثال قرآن کریم میں اور بھی ہے, سورہ بقرہ میں آیت نمبر 258 میں, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے دور کے بادشاہ کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا, تو وہاں پر اس میں کیا جملہ ہے کہ وہ ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا, ان آتاہ اللہ الملک. یہ بھی سرکیزم ہے کہ وہ جو شخص تھا وہ ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا خدا کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا. اب سمجھ رہے نا بات, یہ طنز ہے, انہیں طنز ہے یا شکوہ ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی کہ تم کو ملک دیا, اور اس کا بدلہ تمہارے پاس سے کیا آ رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر سے اس بات پر بحث کر رہے ہو کہ خدا نہیں ہے یا میں خدا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جملہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ ان آتاہ اللہ الملک, کہ وہ ابراہیم سے حجت کر رہا تھا رب کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو, اللہ نے اس کو ملک دیا تھا. تو اکثریت انہیں, اس سے آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ انسانوں میں شکر گزاری کی صفت قلیل ہے. ٹھیک ہے. انسانوں میں شکر گزاری کی, انسانوں کے پاس شکوہ کرنے کا معاملہ بہت زیادہ ہے. ایک کانٹا چبھ جائے تو رونا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہوں شکر ادا نہیں کرتے. اس وجہ سے یہ حدیث اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ خدا اس حوالے سے یعنی بہت زیادہ کیا ہے, کنسیڈریٹ یا اپریشیٹو ہے, کہ اگر تم ایک درجے پر شکر ادا کرو گے تو ہم اس سے بالا تر درجے کے شکر گزار کا اجر تم کو عطا کریں گے. شکر, یقیناً شکر کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نعمت کی معرفت ہے. ہاں, یعنی نعمت دینے والے کی معرفت, نعمت کی معرفت, نعمت کا صحیح استعمال کرنا, اور پھر نعمت کے ثمرات اور فیوضات میں دوسرے انسانوں کو شریک کرنا. تھوڑے سے ڈفرینٹ ورڈز کے ساتھ نا یہ تمام کی تمام چیزیں ارکان یہاں بھی موجود ہیں. اگر آپ چہل حدیث میں پڑھیں یہ اس کا ذکر ہے, انہوں نے یہاں بھی کیا ہے. وہ میں وہ بتا رہا تھا جناب محسن فیض کاشانی کیا محجۃ البیضاء. اور پھر اس میں آپ نے اس کا اچھا یاد دلایا مجھے, تو اس میں انہوں نے وہ پورا بتایا تھا نا جو ہم بات کر رہے تھے تین چیزوں کی, معرفت, حال اور عمل. اس پر بھی ہم نے جو تفصیل سے بات کی تھی کہ شکر کے حوالے سے معرفت اور حال اور عمل, اور عمل جو ہے وہ آپ کا کہاں سے ہوتا ہے, اعضاء سے ہوتا ہے, انہیں زبان سے ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے, تو یہ تمام کے تمام اعمال. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یضر ثلاث لا یضر معہن شیئن, تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے پاس ہوں تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. الدعاء عند الكرب, جب کرب کی حالت میں ہو تو دعا کرے. اگر اس میں یہ کوالٹی موجود ہے کہ کرب کی حالت میں مایوسی کا شکار نہ ہو, کرب کی حالت میں مایوسی کا شکار نہ ہو بلکہ کیا کرے, دعا. جو دعا کے معنی آپ کو کلیئر ہے نا یا نہیں ہے, میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں لیکن آپ لوگوں کو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اس پر پریشانی ہو جاتی ہے اس میننگ پر. دعا کا مطلب ہے خواہش تقرب, اور یہ جیسے اس پہ آیت اللہ مظاہری نے بھی اپنے دروس میں کہا ہے, اور آئی تھنک علامہ طباطبائی کے ریفرنس سے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی بزرگ شخصیت, فار ایگزامپل پرائم منسٹر, پریسیڈنٹ, آپ کو کہیں کہ آپ میرے ساتھ آدھے گھنٹے کی ملاقات کا, میٹنگ کا میں نے آپ کو اپوائنٹمنٹ دیا ہے, تو یہ ملاقات خود آپ کے لیے نہیں کہ آپ اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں گے, تیار ہوں گے, بہترین لباس پہنیں گے, اتنا بیٹھ کے سوچیں گے دو دن پہلے سے کہ یہ بات کروں گا وہ بات کروں گا, پھر اس کے بعد جب ان کے ساتھ اکیلے میں بات کریں گے یا کچھ کہیں گے تو باہر نکل کے یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اس سے کچھ مانگا, بلکہ باہر نکل کر اس بات پر فخر کریں گے کہ اس بزرگ یا بڑی شخصیت نے مجھے آدھا گھنٹہ اپنے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنے کا موقع دیا. انہوں نے کہا یہ ہے دعا کی کیفیت, کہ جب دعا والی کیفیت یہ ہو کہ انسان کے پاس یہ ہو کہ خدا نے مجھے اپنے سے بات کرنے کا موقع دیا, اپنے سے مناجات کرنے کا موقع دیا, خدا نے مجھے نماز کے لیے بلایا کہ میں ساری دنیا سے کٹ آف ہو کر اپنے رب سے گفتگو کروں. یہ حالت دعا ہے, یہ کیفیت دعا ہے, ٹھیک ہے. اس تقرب کا نام دعا ہے, مانگنے وانگنے کا نام دعا نہیں ہے. وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا ہے, وہ سوال ہے, وہ دعا نہیں ہے. تو جس کے پاس یہ چیز ہو, الدعاء عند الكرب, کہ جب بھی کرب اور تکلیف کی حالت میں ہو تو اسے یہ توفیق نصیب ہو کہ دعا کرے, یعنی خدا سے تقرب والی خواہش اور خدا سے تقرب کی طرف بڑھے. اس کے بعد کیا, والاستغفار على الذنوب, جب گناہ آ جائیں تو فوراً استغفار کرے. والشکر عند النعمة, اور نعمت کی حالت میں نعمت ملے اور شکر ادا کرے. یہ تین چیزیں جس کے پاس ہوتی ہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کرب میں دعا, گناہ استغفار, گناہ پر استغفار, اور نعمتوں کی حالت میں, نعمتوں کے ملنے کی حالت میں شکر. اگر یہ عادت ہے ہماری, اگر یہ ہماری سنت ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا, پھر ایک روایت یہ ہے شکر کے حوالے سے ہی کہ جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ان الرجل منکم لیشرب الشربۃ من الماء فیعجب اللہ لہا لہو بہل جنہ، کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص تھوڑا سا پانی پیتا ہے، پانی پیتا ہے دو گھونٹ، اور اس پانی پینے کے نتیجے میں اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ حیران کہ پانی پینے، تھوڑے سے پانی پینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص پانی کا ظرف اٹھا کر منہ سے لگاتا ہے اور اسے اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے کہتا ہے بسم اللہ، اور تھوڑا سا پانی پی کر اس ظرف کو الگ کر دیتا ہے حالانکہ ابھی اس کو پیاس لگی ہے، پھر الحمدللہ کہتا ہے اور پھر دوبارہ پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر گھونٹ سے پہلے خدا کی حمد کرتا ہے۔ تو خدا اس پانی پینے کے نتیجے میں اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، یعنی اتنا معمولی سا عمل ہے، صرف ایک گلاس پانی پینا، لیکن اس میں اس کی سنت کیا ہے کہ جب اس کو وہ اٹھاتا ہے تو کس کیا کہتا ہے بسم اللہ۔ لیکن دیکھیں ایک بات یہاں پر بہت اہم ہے کہ جتنی بھی روایتوں میں یہ جملے ہیں نا کہ اس کے تم نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا، تو آپ اس کو اچھی طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام جو باتیں ہیں نا یہ انسان کے اندر کے معاملات ہیں، انسان کی کوالٹی ہے، خلق ہے، اس کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی نعمت کو، ضروری نہیں ہے پانی ہو، لیکن کسی بھی نعمت کو اگر دیکھتا ہے اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو یعنی اس کے نفس میں کیا صفت ہے، اگر وہ حقیقتاً کہہ رہا ہے کیا کوالٹی ہے، کہ یہ تمام کی تمام نعمتیں کہاں سے آئی ہیں، میں اس کو کہاں سے دیکھ رہا ہوں، میں نے عند اللہ دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کا مالک نہیں سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم ایسپیکٹ ہے شکر کے حوالے سے کہ جہاں بھی کسی نعمت کا میں اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہوں میرا بیہیویئر کچھ اور ہو جائے گا، اور اگر میں اس کے بارے میں اپنے آپ کو امین سمجھتا ہوں میرا بیہیویئر کچھ اور ہو جائے گا۔ جو امانت دار ہے، اپنے آپ کو امانت دار سمجھتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ مجھے اس کا، دیکھیں امانت داری میں اگر مثال کے طور پر کوئی آپ کو امین بنائے with the authority to use، میں جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو نعمت دے، کوئی ایک چیز دے، ایسٹ دے، سرمایہ دے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی کہیں کہ you have the authority to use it for a certain time period، تو یہ ڈبل بوجھ آ جاتا ہے نا، آگے ہے نہیں، یعنی کہ ایک تو آپ پر ذمہ داری اس بات کی ہے کہ اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دیں، اگر وہ ضائع ہو گئی تو امانت داری خراب ہو جائے گی، آپ امین نہیں رہیں گے، اور دوسرا بوجھ آپ کے اوپر اس طریقے سے آ گیا کہ اس کا پراپر صحیح استعمال بھی کیا جائے اس نعمت کا، کیونکہ اس نے آپ سے کہا ہے جو میں نے آپ سے کہا واستعمرکم فیہا، خدا نے یہ دنیا اور اس کی نعمتیں بنا کے یہ نہیں کہا بیٹھ جاؤ اس میں، خدا نے کیا کہا کہ اس کو آباد کرو، اس دنیا کو آباد کرو۔ ہر پیغمبر نے پورا معاشرہ آباد کیا یا نہیں کیا، یہ خالی وہ باتیں بتاتے رہتے، یہ تبلیغات خشک کرتے رہتے، واستعمرکم فیہا، یعنی ہم سے اس بات کی طلب کی ہے خدا نے، معاشرہ آباد کرو، سوسائٹی بناؤ، انسانوں کو آگے لے کے چلو، ان کے زندگی کو تعمیر کرو، تو یہ دوہرا ہم پر دباؤ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دونوں طرف سے معاملات خراب کر دیتے ہیں کہ نہ اپنے کو امین سمجھتے ہیں اور نہ اس بارے میں کیئرفل رہتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہمارے ہاتھ میں ہے یہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جو اناپ شناپ ضائع کرنا، تباہ کرنا، برباد کرنا سب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہر چیز کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہوتا ہے، اپنا گویا مادری اور پدری حق سمجھ لیا ہوتا ہے کہ جو آئے اٹھا کے جیب میں ڈالو، جو آئے لوٹ کھسوٹ کے جمع کر لو. ٹھیک ہے، تو یہ شکر کے حوالے سے نا، یعنی کہ یہ جو روایت ہم کو بتا رہی ہے کہ جب انسان ابتدا میں بسم اللہ کہتا ہے کسی بھی نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے خلق میں کیا چیز پائی جاتی ہے کہ میں نعمت کو من جانب خدا سمجھتا ہوں، اپنے کو مالک نہیں جانتا. اور دوسری جو خاص بات اس روایت میں کہی جا رہی ہے کہ گھونٹ لینے سے پہلے الحمدللہ کہتا ہے، نہ کہ بعد میں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان نعمت میں تصرف کرنے سے پہلے الحمدللہ کہے، خدا کی حمد کرے، یعنی خدا کو لائق حمد جانے. اس دونوں میں فرق آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت یوز کرنے سے پہلے الحمدللہ کہے اور نعمت کو استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہے، تو ان دونوں انسانوں میں کیا فرق ہوگا؟ جی ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. یعنی دیکھیں، جب آپ نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اس پر شکر ادا کرتے ہیں، تو حقیقتاً آپ جو لذت آپ کو ملی ہے نا، آپ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ جو لذت آپ کو نعمت کے استعمال سے ملی ہے، آپ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو نعمت کو، جو نعمت کے استعمال سے پہلے اس کا شکر ادا کر رہا ہے، اسے اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اس سے لذت ملے یا نہ ملے. وہ اس کی اصل حقیقت کو دیکھ کر، اور جیسا آپ نے کہا کہ منعم پر توجہ فوکس کرتے ہوئے، وہ اس کی حمد کر رہا ہے. تو بہت فرق ہے ان دونوں میں، ان دو انسانوں میں بہت فرق ہے. اور اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے ایک گھونٹ، ایک گلاس پانی کا پی لے، اس پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. تو بات واضح ہو رہی، یہ شکر ہے. اور اس بنا پر خدا نے فرمایا کہ قلیل من عبادی شکور، کہ میرے بندوں میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں، اگر ایون وہ الحمدللہ بول بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ الحمدللہ، وہ اللہ کی حمد نہیں ہوتی ہے، وہ حقیقتاً اس نعمت کا مزہ ہوتا ہے، اس سرور ہوتا ہے جو وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ جب وہی چیز تھوڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ایک نماز یا ایک عبادت ہے جو میں نے تکلیف سے انجام دی ہے، مجھے بخار ہو رہا تھا، میرا بدن بہت زیادہ ٹوٹ رہا تھا، مجھے کمزوری لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے نماز ادا کی. اولاً تو میں نماز ہی نہیں ادا کر پاتا اس حالت میں، نماز ہی خراب ہو جاتی ہے نا، توجہ بھی نہیں ہے، ارکان بھی ڈھنگ سے نہیں عطا ہو رہے. لیکن اگر میں نے نماز ادا کی، اب غور کریں، ہم کبھی بھی اس طرف ہمارا دماغ نہیں جاتا ہے کہ میں خدا کا شکر ادا کروں کہ اس حالت میں، یعنی تو نے مجھے آزمایا اور توفیق دی کہ میں مشکل اور مصیبت میں تیری بندگی کر سکوں. اس طرف دماغ نہیں جاتا ہمارا کبھی بھی، کیونکہ ہمارا ہمیشہ جب بھی الحمدللہ ہوتا ہے یا شکر ہوتا ہے نا، وہ در حقیقت خدا کے طرف شکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لذت ہوتی ہے جو جس کا ہم اس طریقے سے سرور کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس لذت پہ، اور اس میں الحمدللہ. تو یہ تمام باریکیاں ہیں شکر کے اندر. ٹھیک ہے، تو شکر کا ذکر یہاں پہ تمام ہوا. اس میں آپ لوگوں کو اگر کوئی بات کرنا ہے یا سوال ہے تو بسم اللہ. جی
اس میں کہاں فالٹ آ رہا ہے مثال کے طور پر، کہ کدھر ایریا میں جا کے پتا پتہ کہتا ہے کہ یہ ایریا جو ہے نا اس کی وجہ سے بیسکلی تم شکر نہیں کرتے مثالی طور پر, ایک انسان اس کے پاس پیسے ہیں, پتہ نے اس کو مال دیا, مال خرچ کر رہا ہے, ایک چیک باکس ٹک ہے اس کے, وہ پری کو دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہیں فالٹ ہے ان پانچ چیک لسٹ میں جس کی وجہ سے ابھی بھی وہ کوالیفائی نہیں کر رہا ہے خدا کی نظر میں شکر.
عام طور سے دیں گے سب سے بڑا فالٹ جو آتا ہے نا وہ ہمیشہ معرفت میں آتا ہے, کہ لوگ حق کی معرفت یا خدا کی معرفت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, یعنی اس کو نہیں کرنا چاہتے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ ان آیتوں میں قرآن کریم میں موجود ہے, کشتی والی آیتوں میں, کشتی والی آیتیں یاد ہیں کہ تم کشتی پر سوار ہوتے ہو سکون سے, اور پھر اس تو لوگ جو جب مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں تو خدا سے مخلصانہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اگر تو نے اس طوفان سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے یا نیک بندے بن جائیں گے, لیکن جیسے ہی خشکی پر اترتے ہیں کفر و شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو خدا نے کیا کہا, قل تمتعوا, کہ تمہارے انٹینٹ کیا ہے, خالی دنیا کی نعمتوں سے لذت اٹھانا ہے, تمتعوا, اٹھا لو فائدہ. تو دوسری جگہ پہ کیا ہوتی ہے, یعنی جہاں پر بہت زیادہ انسان اور مومنین پھنستے ہیں وہ اس جگہ پہ پھنستے ہیں کہ وہ اپنی دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں رکاوٹ برداشت نہیں کرتے ہیں. اور اس کو ایکسپلوائٹ کر کے شیطان ان کو ناشکرا بنا دیتا ہے. یعنی دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات پر اپنی زندگی میں راضی نہیں ہوں کہ میری لائف کا جو پیٹرن ہے, جیسے آج کل آپ جو دیکھ رہے ہیں اتنی ہڑ بونگ جو مچی ہوئی ہے, اتنا ہلڑ مچا ہوا ہے, اس کی تہ میں کیا ہے کہ لوگوں کو جتنے لگژریس یا مزے والے لائف اسٹائل کی عادت پڑ گئی ہے وہ ان ساری چیزوں کو اپنا پیدائشی حق سمجھنا شروع ہو گئے, کہ زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے, کوئی پرابلم نہیں آئے, کوئی دکھ نہیں آئے, کوئی کچھ نہیں ہو, بس ہمیشہ یہی چلتا رہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو انسانوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ دنیا کی زندگی کے مزے ملتے رہیں بس ہمیشہ, لیکن کیونکہ یہ دار امتحان ہے, دار آزمائش ہے, تو کہیں نہ کہیں پر تو بلاک آتا ہے, کہیں نہ کہیں پہ پرابلمز آتی ہیں. تو لوگ ان کیونکہ ان کی اصل نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے دنیا کے مزے ملتے رہیں, تو جہاں بھی پرابلم سامنے آتی ہے وہاں سے وہ ہمیشہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اس کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور شیطان اس ٹینڈنسی کو ایکسپلوائٹ کر کے انسانوں کو ناشکرا بنا دیتا ہے, یعنی پھر وہ شکر نہیں کرتے, پھر وہ نعمت کی طرف یعنی نعمت دینے والے کی طرف توجہ نہیں کرتے, نعمت دینے والے کی طرف وہ تکلفاً خالی اس وقت توجہ کرتے ہیں جب وہ دے رہا ہوتا ہے, لیکن جہاں بھی انہیں یہ بات فیل ہوتی ہے کہ نعمتوں کا سلسلہ رک گیا, زندگی میں کوئی پریشانی ایڈ ہو گئی, کوئی مسئلہ ایڈ ہو گیا, وہ سائڈ میں نکل جاتے ہیں. اس جگہ پر یعنی اب بات سمجھ رہے ہیں نا کہ خدا ہمیشہ کیا چاہتا ہے, جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو مشورہ دیا تھا 13 رجب پہ کہ خطبہ قاصعہ پڑھیں, خطبہ حمام پڑھیں, تو اس میں اللہ نے کیا, امام علی علیہ السلام نے کیا باتیں بیان کی, امام علی علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ خدا نے جس جگہ کو بیت اللہ بنایا ہے وہ جگہ دنیا کی سب سے ویران بنجر جگہ ہے. ٹھیک ہے, اور میں تو نہیں گیا ہوں وہاں پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہی ایسی وہاں ہے ہی نہیں ایگریکلچر, کیونکہ قرآن کریم میں بھی ایک جملہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو وہاں پر آباد کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی ذریت کو کہاں پر آباد کیا ہے, بے وادن غیر ذی زرعن, ایک ایسی جگہ پر ایک ایسی وادی میں آباد کیا ہے جو غیر ذی زرع ہے, یعنی جس میں ایگریکلچر ہے ہی نہیں, یعنی کہ ابھی بیرن لینڈ ہے بلکہ ہے ہی نہیں. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک بہترین زرخیز نخلستان کو منتخب کرنا کوئی مشکل کام تھا کیا؟ یہ سب اسی خطبہ قاسیہ میں آپ کے جملے بیانات کہ خدا نے جس جگہ پر اپنا بیت بنایا, جس کو بیت اللہ جہاں پہ قرار دیا, وہ اس جگہ کو قرار دیا جو عرب میں بھی سب سے بنجر ویران جگہ ہے, سخت. مدینہ کا موسم اتنا سخت نہیں, طائف کا موسم بہترین ہے. یعنی ہم اس کو دیکھ کے ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ عرب ایسے ہی کو بہت ہی مطلب ہارش پلیس ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قریبی طائف ہے اور دوسرے علاقے ہیں کہ آپ بھول جائیں گے کہ آپ کہاں پر ہیں. اتنی خوبصورت جگہ ہیں, وہ اتنا اچھا موسم ہے وہاں کا, ایون مدینہ کافی بہتر ہے. لیکن تو آپ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جو وہاں پر آئے تو وہ خالصاً اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے, پکنک منانے کے لیے نہیں آئے, تفریح کرنے کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا, یعنی یہ کئی جگہ آپ نے کنٹینیو کیا, حضرت موسیٰ کو جب خدا نے فرعون کے پاس بھیجا تو خدا کے لیے کیا یہ بات مشکل تھی کہ حضرت موسیٰ کو بھی فرعون کی ٹکر کا اسٹیٹس دیتا, لاؤ لشکر دیتا, ان کو بھی بڑا ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی کے طور پہ بھیجتا؟ حضرت موسیٰ کس حال میں گئے تھے فرعون کے سامنے؟ اونی لباس تھا, ہاتھ میں ڈنڈا تھا, چرواہے کے لباس میں گئے تھے, شیپرڈ کے, اور صرف دو آدمی, موسیٰ اور ہارون, بس. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی ایمان لائے وہ خدا اور دین پر ایمان لائے, وہ کسی کی طاقت پر ایمان نہیں لائے, کسی کی شان و شکوہ اور اس کو دیکھ کے ایمان نہیں لائے. یعنی جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں, ہمارے جو ایمان ہے, میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں, لیکن ہم سبھی کہ ہم کہتے ہیں جی فلاں صاحب جو ہیرو ورشپ, کہ جیسے میں کہوں علامہ طباطبائی, بھائی علامہ طباطبائی کے اس عرفانیات کو ایمان نہیں لانا ہے, یا امام خمینی کے اس انقلاب اور اس کو دیکھ کے ایمان نہیں لانا ہے. ایمان لانا ہے اپنے دل کی گہرائیوں سے خدائی حقیقتوں کو سمجھ کر. اری بات سمجھ میں؟ ان جگہوں پہ لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں کہ وہ اپیرنٹ باتیں ہیں ساری, اوپر اوپر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, شیطان اس میں الجھا دیتا ہے کہ اس کے چکر میں ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں اور اصل سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی آپ اس بات پہ کبھی غور کریں کہ آپ جیسے امام علی علیہ السلام کے اگر جملے دیکھیں, امام سجاد علیہ السلام کے جملے دیکھیں, آپ ان جملوں کو دیکھ کر, ان احادیث کو دیکھ کر ان کی لائف کا اندازہ نہیں کر سکتے. کر سکتے؟ یعنی یہ شخص ہے جس پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں, یہ شخص ہے جس نے زندگی میں اتنے مصائب جھیلے ہیں, یہ شخص ہے جس کی اتنی ناقدری کی گئی ہے, بالکل بھی نہیں اندازہ ہوتا ہے. یعنی اتنا پرفیکٹ ان ہستیوں کا الائنمنٹ ہے اللہ کے ساتھ اور ان کے قلوب کا, کہ بالکل, یعنی کہ دنیا کی زندگی میں جتنی بھی اونچ نیچ ہے نا, وہ کہیں بھی اثر انداز ہے ہی نہیں اس پہ. یہ ہے اصل دین, یہ اصل انسان ہے. لیکن ہم لوگوں کا کیا ہے کہ آپ مجھے دیکھیں گے تو ہر وقت یہ کہ میں اگر میری دنیا سخت ہے تو اس کا اثر میری ہر چیز پہ پڑ جائے گا, میری نماز بھی خراب ہو جائے گی, میرے خدا سے تعلقات بھی بگڑ جائیں گے, مجھ سے دعا بھی نہیں ہو رہی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. اور اگر میں مثال کے طور پر کہیں سے خوش ہو گیا ہوں, مجھے بڑے مالی بینیفٹس ہو گئے ہیں, میرا بینک بیلنس کافی اچھا ہو گیا ہے, تو میں بڑا پھر خضوع خشوع سے نمازیں بھی پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہوں گا اور سب کچھ کر رہا ہوں گا, تو یہ حقیقتاً یہ کوئی دین تھوڑی ہے. یعنی میں آپ سے ایک جملہ کہوں, آپ مجھے بتائیں آپ کہ شاید آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. ہماری زندگی ایسی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ عالم انوار میں رہیں. ٹھیک ہے نا؟ کس گھر میں رہیں؟ جنت جو ہے وہ نور کا گھر, نورانیت کا گھر ہے. لیکن نور تک پہنچنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہر تاریکی کو اپنے قدم سے روند کے جائیں اور اس کو ٹھکرا کے جائیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بلکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو نور کے پیغام کو رد کر دیتے ہیں, تو وہ کس جگہ پہ جا کے اینڈ اپ ہوں گے؟ ظلمت و تاریکی میں اینڈ اپ ہوں گے, جس کا نام جہنم ہے. اور اگر آپ کو عالم انوار میں زندگی گزارنا ہے تو اس امتحانی مرحلے پر ہر تاریکی کو ریجیکٹ کر کے دکھانا پڑے گا. اور سب سے بڑی تاریکی کون سی ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہے انسان کی زندگی میں؟ ہماری لائف میں جو ڈارکنیس ہے وہ کس دروازے سے سب سے زیادہ ہم پر حملہ آور ہوتی ہے؟ وہ سب ہے, لیکن ان کے پیچھے ایک بات ہے, شرک ہو گیا, جہالت ہو گئی, حماقت, اور سب کے پیچھے ایک بات ہے, خوف. خوف, ڈر, جس سے بھی دل چاہے ڈر لیں, موت کا ڈر, لوگوں کا ڈر, مال جانے کا ڈر, بیماری کا ڈر, فلاں کا, ایک چیز ہے خوف, جس کو شیطان ایکسپلوئٹ کرتا ہے. ہاں وہی بات ہے نا. لیکن ہم جو اس خوف میں پھنسے رہتے ہیں نا, کل کیا ہوگا, کل کھانا ملے گا نہیں ملے گا, کہیں میں میرا کیا ہوگا, یہ چیز جو ہے نا اس کو شیطان کرتا ہے سب سے زیادہ ایکسپلوئٹ. تو وہی اگر آئمہ علیہ السلام والی حالت ہمیں, جیسے امام علی علیہ السلام کا کیا تھا کہ آپ نے کبھی زندگی میں زرعی نہیں پہنی میدان جنگ میں, اس پر آپ غور کیجئے گا کہ جو آپ کے جو چیزیں آتی ہیں نا خوف والی بات, وہاں سے وہیں سے شرک بھی آتا ہے, وہیں سے جہالت بھی آتی, وہیں اسی کو شیطان سب سے زیادہ ایکسپلوئٹ کرتا ہے. تو خوف کو آپ کیسے وہ کریں گے, ڈینائی کریں گے؟ بس بات ختم ہماری. خوف کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ اگر کہیں بھی شیطان آپ کے سامنے خوف لے کر آئے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ جو رب العالمین ہے وہ میرا کفیل ہے, رب العالمین میرا کفیل ہے, رب العالمین میرا وکیل ہے, ختم. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے موت آ جائے میں اس پر راضی ہوں, اگر وہ چاہتا ہے کہ آج کے دن میں بھوکا رہوں میں اس پر راضی ہوں. میں نے اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. اس پر آپ اپنی زندگی کو استوار کر لیں, خوف ہٹا دینا آپ, خوف, پھر شیطان آپ سے ہار گیا, پھر وہ آپ کو نہیں شکایت دے سکتا. یہ خوف ہے سب سے بڑا, جس کی بنا پر وہ لوگوں سے بت پرستی کرائی ہے اس نے, اتنے برے کام یہ خوف میں مبتلا کرتا ہے. آئندہ کیا ہو جائے گا, کل کیا ہو جائے گا, کھانا ملے گا نہیں ملے گا, بچوں کا کیا بنے گا, فلاں کا کیا بنے گا. پلاننگ دیکھیں, پلاننگ مومن اس لیے کرتا ہے کہ پلاننگ کرنے کا حکم خدا نے دیا, اور پلاننگ کرنا بذات خود آپ کی تربیت ہے. پلاننگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بنا پہ کام ہوتے ہیں. یہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ تم جو پلان کر رہے ہو سارے کام اس پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جیسے آپ مثال کے طور پر بچوں کو کھلونے لا کے پکڑاتے ہیں, جب آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو آپ ان کو میکینو سیٹ لا کے دیتے ہیں, مختلف چیزیں لا کے دیتے ہیں, پینٹنگ بک لا کے دیتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کوئی بڑے کمال کام کر رہے ہیں؟ وہ یہ سب کیوں پکڑاتے ہیں آپ ان کے ہاتھ میں, اور کیوں ارج کرتے ہیں کہ بچے ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت ہے. لیکن اس بنا پر زندگی کے مسائل تھوڑی حل ہوتے ہیں, یا ان کی زندگی اس پر تھوڑی چلتی ہے. اس کی زندگی کس کے اوپر چل رہی ہے؟ آپ کے اوپر چل رہی ہے. جو آپ اس کے مدبر الامور ہیں جو اوپر سے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے جتنا عقل مند دل جائے سمجھتا رہے, اس کی لائف اس سے تھوڑی گورن ہوتی ہے. تو یہ تدبیر کا جو مسئلہ ہے نا, وہ اس لیے کہ تاکہ ہماری تربیت ہو. یعنی میں اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں گا تو زندگی میں سیکھوں گا, یا زندگی میں باعمل بنوں گا تو سیکھوں گا اور معرفت اور حقیقت کو جانوں گا. تو اس لیے یہ کہ خدا کا حکم ہے کہ نہیں, بے عمل نہیں رہنا, محنت کرنا ہے, مشقت کرنا ہے, یہ سب کے سب معاملات ہیں. لیکن اس پر کوئی بھروسہ اور تکیہ تھوڑی ہوتا ہے, اس سے تھوڑی کام بنتے ہیں. اور اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ جو ہمارے لیے زندگی میں ہوتا ہے کہ ارادے ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں, یعنی جب میں کچھ نہیں کرتا تو کام بن جاتا ہے, اور جہاں میں اتنی ساری پلاننگ لے کے بیٹھا ہوتا ہوں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا سمجھاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بھائی ان سے کام نہیں بن رہے ہیں. وہ ہوا مدبر الامور, وہ مدبر الامور ہے. یہ تمہیں جو یہ بات کہی گئی ہے اس لیے کہ تم سیکھو, تم آگے آؤ. تو یہ ہے کنفیگریشن آف لائف. تو اس چیز کو